بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین سامعین کرام. پھر دوبارہ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج بی بی خدیجہ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے, لیکچر ہے, درس ہے, کیونکہ آج کے مناسبت سے ان کی شہادت کا دن ہے. اور جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے پروگرام میں, آج ہم ان کے بارے میں ذکر کریں اس پروگرام میں. تو آج ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے آنریبل
وعلیکم
گیسٹ مولانا سید علی رضا رضوی کو. السلام علیکم مولانا.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی مولانا, بس میں نے ناظرین کو بتا دیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت خدیجہ علیہ السلام کے بارے میں ہے, بانی اسلام, کیونکہ ان کی آج کی شہادت کا دن ہے. تو بسم اللہ قبلہ.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للتقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم حفظہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق الله العلي العظيم. جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محترم زوجہ, اور آپ کا کمال یہ کہ آپ کے شوہر سید المرسلین ہیں, آپ کے داماد علی بن ابی طالب سید الاولیاء ہیں, آپ کی دختر فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں, اور آپ کے نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں, اور آپ خود ملیکۃ العرب ہیں. سرداروں میں بسنے والی یہ بی بی اللہ اور اللہ کے رسول کی بہت ہی مقرب ہے. سرور کائنات نے تاریخ کی روح سے 13 شادیاں کی, لیکن جب جناب خدیجہ الکبریٰ آپ کی زوجیت میں تھیں تو آپ نے ان 27 برسوں میں دوسری شادی نہیں کی, اور باقی 12 ازواج ایک وقت میں موجود تھے. تو یہ خود جناب خدیجہ الکبریٰ کی منزلت ہے کہ رسول خدا نے ان کی زوجیت کے دوران دوسری شادی نہیں کی, جیسے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمۃ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی. کیونکہ بعض اوقات ایک ہی زوجہ وہ ان کا اتنا مقام و منزلت ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے حق تلفی نہ ہو یا ان کے رتبے کی لوگوں کو کہیں کمی نہ لگنے لگے, کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خدا نہ کرے کہ ان میں کوئی کمی تھی یا کوئی. تو یہ رتبہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں دوسری شادی کی. اور قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں, ایک تو خود سورہ کوثر کے جناب خدیجۃ الکبریٰ ہی کی آغوش سے اللہ نے رسول خدا کو اولاد دی, دوسری ازواج کے بطن سے اولاد نہیں دی. ہاں جناب ماریہ قبطیہ جنہوں نے اپنے آپ کو رسول خدا کی کنیزی میں دے دیا تھا, ان سے ایک بیٹے ہوئے ابراہیم علیہ السلام, جن کا بچپنے میں 2 برس کے سن میں انتقال ہو گیا تھا. جناب خدیجہ سے 2 بیٹے ہوئے اور 1 بیٹی. بعض لوگوں نے 4 بیٹے اور 1 بیٹی لکھی ہیں, لیکن وہ ظاہراً ان کو دھوکا ہوا کیونکہ انہوں نے نام لکھے ہیں قاسم و عبداللہ طیب و طاہر, تو قاسم و عبداللہ ہی کے لقب طیب و طاہر تھے, نام ان کے قاسم و عبداللہ تھے علیہ السلام, اور رسول خدا کو اسی لیے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. تو ان کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ, اور جناب خدیجہ ہی سے وہ دونوں بیٹے تھے, اور ان سے پھر سب سے جو چھوٹی تھی وہ جناب فاطمہ زہرا جناب خدیجہ کی آغوش سے. اور دونوں بیٹے جب کمسنی میں انتقال کر گئے تو جناب خدیجہ بہت یاد کر کے رویا کرتی تھی. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ جناب یہ اصول کافی فروع کافی میں یہ روایت ہے. تو مرآت العقول جو شرح اصول کافی اور فروع کافی ہے علامہ مجلسی کی, اس کے جلد نمبر 15 یا 16 میں میں نے یہ پڑھا, تو وہاں موجود ہے یہ روایت کہ جب جناب خدیجہ کہ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا, پہلے جناب قاسم کا انتقال ہوا, پھر بعد میں جناب عبداللہ کا, جناب عبداللہ کے رونے پہ بہت زیادہ روتی تھی, لیکن پہلے جناب قاسم کے اوپر روتی تھی, تو ایک بیٹا پھر بعد میں ہوا, تو پھر ان سے دل لگا, لیکن جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو بہت زیادہ رونے لگی. تو اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے, کہا یا رسول اللہ خدیجہ سے فرمائیے کہ یہ اتنا زیادہ نہ روئیں, کیونکہ آپ کے بیٹے عبداللہ نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کہ پروردگارہ میری ماں مجھے بہت یاد کرتی ہے, جب تک کہ میری ماں نہیں آئیں گی میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں, جبکہ اللہ نے ان کے لیے ایک مرضعہ یعنی ایک جنت کی حور کو ان کے لیے دائے قرار دیا ہے جو ان کو ماں بن کے پالیں گی, اور وہ ان کی یعنی ان کے پالنے کے لیے اللہ کی طرف سے ان کو معین کیا گیا ہے. تو خداوند متعال نے یہ جناب خدیجہ کو رتبہ دیا کہ ان کے لیے پیغامات آتے رہے اللہ نے سبحانہ وتعالی نے, اور انہوں نے اپنی ساری دولت رسول خدا کے دین پہ لٹائی, یہاں تک کہ قرآن کریم نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآبا ووجد کا ضالا فہدا سورہ زحا میں ووجد کا عائلا فاغنا, کہ ہم نے آپ کو یتیم پا کر گود نہیں لے لیا تھا, تو یہ اللہ فرما رہا کہ ہم نے گود لیا, گود تو لیا تھا جناب ابو طالب نے, اب یہ اتنی محبت و اخلاص سے جناب ابو طالب نے رسول خدا کو پالا کہ اللہ نے فرمایا یہ ابو طالب نے آپ کو گود نہیں لیا بلکہ میں نے گود لیا. اللہ کبھی بھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا, بلکہ ایک عام مومن کے فعل کو اپنا نہیں فعل کہتا جب تک کہ کسی کا رتبہ بہت بلند نہ ہو. اللہ نے اپنے رسول کے فعل کو اپنا فعل کہا, جیسے قرآن کریم میں ملتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, یہ جو کنکریاں آپ نے شیطانوں کو ماری ہیں یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہیں میرے رسول, یہ اللہ نے کنکریاں ماری ہیں. تو بعض اوقات اتنے اخلاص سے انسان کو فعل انجام دیتا ہے کہ اللہ اس فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. تو حضرت ابو طالب کے اخلاص کی بنا پہ اللہ نے کہا یہ انہوں نے گود نہیں لیا آپ کو بچپنے میں, بلکہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو گود لیا, ہم نے آپ کو آغوش میں لیا. اور پھر فرمایا کہ آگے جا کے کہ وجدہ کا آہل انفاق, اور ہم نے آپ کو بے مایا پا کے بے دولت پا کے غنی نہیں کر دیا, مستغنی نہیں کر دیا, دولت نہیں دے دی. تو یہ جناب خدیجہ نے اپنی دولت رسول خدا پر اسلام پہ لٹائی ہے, جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خدیجہ نے دولت نہیں لٹائی بلکہ ہم نے دولت لٹائی. تو یہ دولت جو اللہ نے دی جناب خدیجہ کی شکل میں, یہ جناب خدیجہ کی دولت مند تو بڑے بڑے پیسے والے اور موجود تھے وہاں, ایسا نہیں ہے کہ عرب کے اندر پیسے والے نہیں تھے, بڑے بڑے پیسے والے, ابو سفیان کے پاس پیسہ تھا اور بہت سے لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا, جو بعد میں جنہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا, لیکن یہ جناب خدیجہ کا امتیاز تھا کہ ان کی دولت تبلیغ اسلام پہ مصرف, ان کی دولت اسلام کی ترویج کے اندر استعمال کی. تو یہ بہت بڑا اللہ کا ایک جناب سید جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کو یہ شرف ہے کہ ان کی دولت کسی بھی دین کی ترویج جو آگے بڑھانے کے لیے چار چیزیں بنیادی طور پہ چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی تحریک کو بڑھانے کے لیے. آگے تحریک کے بانی کا با کمال ہونا, اس کا صادق و امین ہونا, اس کا بہت زیادہ کمالات پہ فائز ہونا. تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا, وہ بانی تحریک ہیں, یعنی اسلام کی جو تحریک شروع ہوئی وہ رسول خدا نے اس کی بنیاد رکھی. پھر اس تحریک کو معاشرے کے اثر و نفوذ رکھنے والے افراد کی ضرورت ہوتی ہے, جو معاشرے کے اندر پینیٹریشن رکھتے ہوں, جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ اثر رکھتے ہوں, نفوذ رکھتے ہوں, با اثر افراد. اور اللہ نے وہ با اثر افراد جناب ابو طالب کی شکل میں رسول خدا کو فراہم, جن کا معاشرے میں اثر تھا. پھر ایک تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مادی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی پیسوں کی دولت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو تحریک کو آگے بڑھایا جا سکے. اسلام کی اس تحریک کو کامیاب بنانے میں جو مادی وسائل استعمال ہوئے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہ. اور چوتھی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فکری بیکنگ کی, جو جس کو کہا جاتا ہے کہ انٹلیکچوئل بیکنگ. یہ فکری پشتبانی جو اسلام کی تحریک اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکری پشتبانی کی ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو اسلام کے جو اس دین کو پروان چڑھانے میں سب سے زیادہ جو دولت اور جو سب سے زیادہ فکر اور نفوذ استعمال ہوا وہ بنی ہاشم ہی کا استعمال, اور ان میں بھی جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ اور جناب سرور کائنات اور جناب امیر المومنین جناب سیدہ اور ان کے خاندان کے دیگر لوگ, جناب حمزہ, جناب جعفر طیار, پھر امام حسن حسین علیہ السلام, پھر آگے تحریکیں جو بڑھی وہ بھی سب اہل بیت. اب قرآن کریم نے سورہ رحمان میں ہی فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا یا حسن سلوک کا, اچھائی کا بدلہ, نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان, جنہوں انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ. تو یہاں پہ محسن اسلام اور محسنہ اسلام جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ ہیں, انہوں نے جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا, جو کچھ طاقت تھی, جو کچھ ان کی سرداری, سب کچھ لٹایا ہے, سب کچھ استعمال کیا تو اسلام کی خاطر. اب اللہ نے انہیں اس کے بدلے میں پلٹا کر کے جو اللہ کے خزانے میں سب سے انمول تھے, تو اب اللہ کے خزانے میں جو سب سے انمول تھے وہ تھے علی بن ابی طالب. تو اللہ نے کہا اے ابو طالب میں علی اپنا آپ کو دے رہا, اور اے خدیجہ میرے خزانے میں جو سب سے انمول بی بی ہے, جو سب سے پرائس لیس بی بی ہے, جو سب سے پریشس ہے, وہ ہے فاطمۃ الزہرا. اے خدیجہ میں اپنی فاطمۃ الزہرا آپ کو عطا کر رہا ہوں. کوکب دری میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی تفسیر. پھر اللہ نے آگے جا کے وہیں پہ فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان, اور پھر دو سمندر ہیں جو دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے جو نہ اس سمندر کو ختم ہونے دیتی ہے نہ اس کو. تو چھوٹے امام نے فرمایا جو دو سمندر ہیں جو ساتھ ہیں وہ ہیں علی و فاطمہ, اور جو برزخ ہیں وہ ہیں رسول خدا. پھر اللہ فرماتا ہے جنہوں انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ, یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان, اور ان دو سمندروں سے تمہیں دو موتی حاصل ہوں گے, دو موتی ملیں گے, لؤلؤ اور مرجان, ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا, جو سبز ہوگا وہ حسن مجتبیٰ ہوگا, جو سرخ ہوگا وہ حسین ابن علی. یہ چھٹے امام سے روایت. رضوان گرامی, اب یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور اہل بیت علیہ السلام کی منزلت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں مکے سے, تو معراج سے جب واپس آتے ہیں تو آپ آ کے فرماتے ہیں, جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ نے کچھ فرمایا آپ سے, تو کہا اللہ نے خدیجہ کے لیے سلام بھیجا. تو اب جناب خدیجہ نے فرمایا کہ ان اللہ هو السلام ومنه السلام والیہ يرد السلام, بے شک کہ اللہ ہی کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے, اس لیے تو بے شک اللہ ہی سلام, اسی سے سلام آتا ہے, اور سلام پلٹ کے اسی کو واپس چلا جاتا ہے. یہ جناب خدیجہ نے بڑے پیارے انداز سے جواب دیا, اور انہیں بشارت دی کہ ان کے یہاں فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹی کی ولادت ہوگی. سورہ کوثر کی تفسیر جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہا ہیں اور امام حسن حسین اور یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں, وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا کی آغوش سے وہ تفسیر پوری ہوئی. بہت سے مسلمانوں نے جناب خدیجہ سے متعلق بہت سی تہمتیں اور بہت سی الٹی سیدھی باتیں کرنے کی کوشش کی, اور کہا کہ وہ بوڑھی تھیں, بدشکل تھیں, پہلے تین دفعہ شادی ہو چکی تھی, ان کو اپنے پچھلے شوہروں سے میراث میں بہت زیادہ دولت ملی تھی. جہاں پہ بھی ایسی باتیں سننے میں آئیں تو سمجھ لیں کہ یہ بنو امیہ کے پیسوں کا اثر بول رہا ہے, جو اہل بیت کے خلاف استعمال ہوا, جناب امیر کی اور جناب سیدہ کی توہین میں استعمال. اور پھر جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کو صرف یہ سزا دی گئی کہ وہ علی و فاطمہ کے باپ اور ماں ہیں. تو جناب خدیجہ الکبریٰ بیوہ نہیں تھیں, پہلے تین شوہر نہیں انہوں نے کیے تھے, اور ان کی پہلے سے بہت زیادہ اولادیں نہیں تھیں, ان کی اپنی تجارت تھی اور وہ خود تجارت کیا کرتے تھے, اور انہوں نے ہی رسول خدا کو پہلی مرتبہ تو رسول خدا جناب ابو طالب کے ساتھ گئے تھے 18 برس کے دمشق, لیکن بعد میں جب تجارت کے لیے جاتے رہے اور رسول خدا کی تجارت میں شہرت ہو گئی تو پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا سے درخواست کی کہ آپ ہمارا مال تجارت شام لے جائیے, اور میسرہ جو بی بی کا منشی تھا اس کو بھیجا کہا کہ جاؤ ہماری طرف سے دعوت دو. رسول خدا تشریف لائے گئے, آپ نے دعوت دی, ہاں آپ میرا مال تجارت شام لے جائیے. تو آپ نے فرمایا کچھ میری شرائط ہوں گی, کچھ حلال و حرام, یعنی جو بتایا آپ نے. کہ بی بی نے کہا مجھے تمام شرائط قبول, مال تجارت اس تاریخ کو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے قبول ہے, اور منافع کا اتنا حصہ ملا ہوگا کہ ہمیں قبول ہے. جب پیغمبر تشریف لے گئے تو کہا میسرہ جیسا یہ کہیں ویسا کرو, یہ کہیں پڑاؤ ڈال دو پڑاؤ ڈال دینا, یہ کہیں سفر کرو سفر کرنا, یہ کہیں قافلہ روک دو روک دینا, یہ کہیں رات ہے چاہے سورج نکلا ہوا ہو چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے, یہ کہیں دن ہے چاہے چارے چمک رہے ہو تم کہنا دن, یہ میرا مال تجارت خسارے میں بیچے تم خسارے میں بیچ دینا, یہ نفع میں بیچے نفع میں بیچ دینا, یہ جیسا کہیں ویسا کرنا. بھائی ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا, پیغمبر صرف 24 برس کے ہیں, آیت ہی نہیں آئی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, آیت ہی نہیں آئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, لیکن جناب خدیجہ دنیا کو رسول خدا کی اطاعت سکھا رہے ہیں, معرفت سکھا رہے ہیں. اور پھر یعنی جو ان کو مسلسل بشارتیں دی گئی تھی, بڑے بڑے بی بی کے لیے خاندانوں سے رشتے آئے, بڑے بڑے تاجروں کے رشتے آئے, پیسے والے لوگوں کے رشتے آئے, سرداروں کے رشتے آئے, جناب خدیجہ منع کرتی رہے, نہیں مجھے کوئی رشتہ قبول نہیں. کیوں؟ نہیں مجھے بشارت دی گئی ہے کہ میرے لیے کوئی خاص ایک رشتہ ہوگا, کوئی آخری نبی آنے والے ہیں, اور ان کے ماموزاد یعنی بھائی تھے ورقہ بن نوفل, تو یعنی کہ ان سے کہا کہ بھی وہ انہوں نے بھی مجھے بشارت دی ہے کہ کوئی آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ میری ان سے شادی ہوگی, جو انہوں نے بائبل انجیل پڑھ رکھی ہے, تورات پڑھ رکھی ہے, اور وہ عالم ہے ان کتابوں کے. تو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کو بشارت تھی رسول خدا کی, اس لیے وہ شادی نہیں کرتی, اور 40 برس کی نہیں تھی, 28 برس یا شاید 25 برس ہی کی تھی بہت سی روایات کے مطابق, کیونکہ کئی روایات ہیں تو ان میں سے 25 اور 28 برس لکھا ہے, تو سید جعفر بن صالح نے سب لکھا ہے. تو اب یہ ان کی صحیح من سیرت نبی الاعظم, اور انہوں نے بہت سے یتیم پرور تھیں اور غریب پرور تھیں, غریبوں کی کفالت کرتی تھیں, یتیموں کی کفالت کرتی تھیں, اور انہوں نے اس محبت سے گود لے کے بچیاں پالیں کہ آج تک مسلمان شک کرتے ہیں کہ وہ انہی کی بیٹیاں تھیں یا ان کی کسی اور کی بیٹیاں تھیں. یہ ان کی شفقت تھی, انہوں نے وہی لباس جو اپنے لیے خریدا وہی اپنے لپالک بیٹیوں کے لیے خریدا, جو پوشاک اپنے لیے لیتی تھیں وہی بچیوں کے لیے لیتی, یعنی اس محبت سے یتیم بچیوں کو پالتی تھیں کہ آج تک لوگ شک کرتے ہیں کہ نہیں انہیں اپنی بیٹیاں رہی ہوں. اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ ان ہستیوں کو بشارت تھی. کن کن ہستیوں کو بشارت تھی؟ ان میں نام بتایا کہ حضرت عبد المطلب کو بشارت تھی کہ آپ کے ہاں پوتے ہوں گے, اور جناب ابو طالب کو بشارت تھی, جناب عبداللہ کو بشارت تھی کہ آپ جو ہیں وہ آخری نبی کے والد ہوں گے, جناب آمنہ کو بشارت تھی, جناب فاطمہ بنت اسد کو بشارت تھی, جناب حمزہ کو بشارت تھی, ان تمام ہستیوں کو بشارت تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. تو کیا خود رسول خدا کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ جس نبی کی وجہ سے سب کو بشارت ہے کیا ان کو کوئی بشارت نہیں ہوگی؟ انہیں بھی تو بشارت ہوگی, کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں خود پتہ ہی نہیں اپنے متعلق, اور وہ خود جانتے ہی نہیں, اور جب پہلا فرشتہ دیکھتے ہیں خودکشی کی ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں غار حرا سے, کہ اور جناب جبرائیل بار بار روک رہے ہیں نہیں خودکشی نہ کریں آپ آخری نبی, اور پھر وہ آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے پسینہ آ رہا ہے اور مجھے بخار آ رہا ہے, جناب خدیجہ جو ہے ان کو کمبل اڑھا رہی ہیں. تو یعنی یہ باتیں دے ڈونٹ میک سینس, یعنی یہ چیزیں جو نا ایڈ اپ نہیں ہوتی. رسول بھائی جناب اللہ فرما رہا ہے کہ یعنی اور ہم نے وہی نازل کی الہ ام موسیٰ حضرت موسیٰ کی ماں پہ, جناب موسیٰ کی والدہ نے تو کبھی بھی خودکشی کوشش نہیں کی, نہ گھبرائیں نہ ڈریں نہ کہا یہ کون ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ نبی تھی نہ رسول تھی نہ امام تھی, ایک نبی کی ماں تھی, انہیں تو کوئی ڈر نہیں لگ رہا, وہ تو خودکشی کوشش نہیں کر رہے, وہ تو اپنے آپ کو دریائے نیل میں گرانے کی کوشش نہیں کر رہے, تو کیسے ہو سکتا ہے رسول خدا پہ وہی آئے وہ اپنے آپ گرانے کی کوشش کریں. تو یہ روایات جو ہے نا وہ ہمیں صحیح بخاری سے اور دوسری کتابوں سے ہمیں نکال دینی چاہیے مسلمانوں کو, تاکہ غیر مسلم جو ہے ہمارا مذاق نہ اڑائیں ان باتوں پہ. اب میں ایک روایت جو خود سے جعفر مرزا عاملی نے اپنے صحیح میں سیرت نبی العظم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 میں لکھی ہے, وہ میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا کے لیے پیش کی, واللہ لقد آمنت بی اذ کفر الناس وآویتنی اذ رفضنی الناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس. کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ کفر اختیار کیے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے اس وقت پناہ دی جب لوگوں نے مجھے ترک کر دیا تھا, اور انہوں نے ایسے موقع پہ میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے, اور پھر ایک اور فرماتے ہیں کہ جب لوگ مجھے ابتر کہہ رہے تھے تو انہوں نے مجھے فاطمہ ان کے بطن سے اللہ نے مجھے فاطمہ. تو جناب خدیجہ نے وہ قربانیاں دی ہیں, اور پھر مسلمان جو مسلمان ہو رہے تھے بی بی نے ان سب کو قرضے دیے, اور پھر جو مسلمان آ کے کہتے کہ بی بی میرا ابو سفیان کا میں نے قرضہ ادا کرنا, بی بی نے کہا ابو سفیان کو بلا میں نے تم نے میرے پیسے دینے, ہاں اس نے تمہارے پیسے دینے, جاؤ میں نے تمہیں قرضہ معاف کیا تم اس کا قرضہ معاف کر دو. جتنے بڑے بڑے تاجر تھے جتنے بڑے بڑے بزنس مین تھے ان سب کو بی بی نے قرضے معاف کیے. وہ بی بی جو ملیکۃ العرب کہلاتی تھی اپنے آخری وقتوں کے اندر ان کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے, اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر کے جا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اسی پوشاک میں دفنا دیجیے گا جس میں جو میں نے پوشاک پہن رکھی ہے, کیونکہ جانتی ہیں یہ اس طرح کے الفاظ رسول خدا سے موجود ہیں کیونکہ روزے کی حالت میں ہوں, کہ بھئی آخری وقت میں بھی جناب خدیجہ نے جو ہے کیا پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری آبرو رکھی, جانتی تھی کہ میرا بوائکاٹ ہوا ہوا ہے, میرا حقہ پانی بند ہے, میں شیبے بتالے میں محصور ہوں, تو کہہ دیا نہیں مجھے اسی پوشاک میں دفنا دیجیے گا, مجھے اسی لباس میں دفنا دیجیے گا, کہ غسل و کفن واجب تھا, کفن نہیں دینا, نہیں اسی کفن میں دفنا, اور یہ نہیں کہا کہ میرا یہ شان و شوکت سے جنازہ اٹھائیے گا, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اسی لباس میں دفنا. ان کے لیے کفن کے کہاں گئے وہ مسلمان, یہ جو اتنا زیادہ باتیں کرنے والے لوگ کہ اتنی قربانیاں رسول خدا اور جناب خدیجہ نے دیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ام المومنین نے کہا مدینے میں, جب انہوں نے سنا کہ جناب خدیجہ کی کوئی سہیلی مدینے میں آ کے بس گئی, تو کہا کہ بھئی ہمارے گھر میں کیا پکا ہے آج, جناب ام سلمہ نے یا کسی اور زوجہ نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں یہ پکا ہے, کچھ بتایا کہ یہ چیزیں ہیں, تو کہا کہ بھئی وہ خدیجہ کی قریبی سہیلی ہیں ان کے لیے بھی کچھ بھجوا دینا. تو ایک اور ام المومنین تھی, انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ آپ کب تک اس بڑھیا کو یاد کرتے رہیں گے کہ جس کے دانت نہیں تھے اور یہ اور وہ, یعنی ان کے خلاف بولنے لگے, اللہ نے اب آپ کو ان سے بہتر بیویاں دے دی جو آپ پہ ایمان لے آئی ہیں اور جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ جوان ہیں خوبصورت ہیں. رسول خدا نے کہا خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے جو ہے بیوی نہیں ملی, اور وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لے کے آئیں جب سب لوگ دامن چرا رہے تھے, وہ اس وقت جو ہے انہوں نے مجھے پناہ دی جب لوگ مجھ سے دامن چرا رہے تھے, وہ اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی مجھ پہ ایمان لائیں جب لوگ جھٹلا رہے تھے. یعنی جناب خدیجہ جو ہیں جب کوئی یعنی اور ان کے متعلق کہا کہ وہ خوبصورت نہیں, وہ بہت خوبصورت تھیں اور یعنی اور دولت مند تھیں, یعنی پاک دامن تھیں. اور پھر انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کی جو مائیں ہیں وہ سب سے جو پاک دامن اور سب سے جو پاکیزہ بیویاں تھیں, اللہ نے ان کا انتخاب کیا آئمہ کی ماں بننے کے لیے, اور جس بیوی نے جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی ماں بننا ہو سوچی وہ کتنی پاکیزہ بیوی ہوں گی کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ یہ فاطمہ الزہرا کی ماں بنے. تو اس لیے یہ بنو امیہ نے جناب خدیجہ کے ساتھ بہت زیادہ ان کے خلاف لکھوانے کی کوشش کی اور سب کچھ گھڑا تاکہ وہ جناب فاطمہ الزہرا کی توہین کر سکے. تو یہ جناب خدیجہ کا مقام. اور پھر مکے کے اندر یعنی ان کی پاک دامنی اور ساری خواتین ان کی تعریف کرتی تھیں, اتنے گھر کے اندر خادمات, ان کے نوکر چاکر اور ان کے ملازمین. اور جب میسرہ کو بھیجا تو کہا کہ بھئی صرف اور صرف مجھے منو عن آ کے بیان کر دینا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دیکھا ہے, کبھی بھی آپ کیا توقع کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں بس میں جب تم ان کے ساتھ سفر کرو گے, جب واپس آئے تو میسرہ نے 24 معجزات جسد مطہر میں رسول خدا کے بیان, کبھی بھی یہ آدمی واقعا بہت ہی مظہر العجائب قسم کے آدمی کہ سر سے بلند قامت سے بلند قامت آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہو تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا, کچی زمین پہ بھی پاؤں رکھے تو بعض اوقات اس پہ نشان نہیں بنتے, بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے ہیں تو نشان بن جاتے. اس پورے سفر میں ان کے بدن سے خاص خوشبو آتی ہے جو انہیں کے بدن سے آتی ہے, کسی اور کے بدن سے ایسی خوشبو نہیں آتی. اور بی بی یہ ان کے بدن سے خاص نور نکلتا رہتا ہے کہ جب سو بھی رہے ہوتے ہیں اپنے بدن کو ڈھانپ کے تو نور. اسی لیے تو رسول خدا کو پھر علی بن ابی طالب کو اپنے بسر پہ سلانا پڑا شب ہجرت جب آپ مکے جا رہے مدینے جا رہے تھے مکے سے, کیونکہ اور کسی کے بدن سے ایسا نور نکلتا ہی نہیں تھا جیسا جناب رسول خدا کے جسم سے. کسی اور کو سلاتے تھے تو فوراً پکڑا جاتا, تو انہیں فوراً علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی کو اپنے بسر پہ سلانا تھا کہ جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا. اور جب حدیث کے صاحب پڑھیں تو اس میں جملے ملتے ہیں امام حسن حسین علیہ السلام کے کہ انی اشم عندہ کے رائحتن طیبتن کا نہ رائحت جد رسول اللہ, مادر گرامی ہمیں آپ کے پاس ایسی خوشبو آ رہی جیسے نانا کے بدن سے آ رہی. تو یہ رسول خدا کی پیشانی سے خاص نور نکلتا تھا. آپ جب اشارہ کرتے تو آپ کے ہاتھوں سے پانی جاری ہو جاتا تھا, آپ کے لعاب دہن کے اندر اثر تھا, دوا کے طور پہ لوگ استعمال کرتے تھے. آپ کے اگر بدن سے کوئی چیز مس ہو جاتی, پانی مس ہو جاتا تو وہ شفا بن جاتا. آپ کے ہاتھوں پہ سنگریزے آتے تو کہا کہ وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں. یہ جناب خدیجہ نے سب باتیں سنی, کہا ہاں بس یہی. پھر آپ نے خود جناب رسول خدا کے لیے رشتہ خود بھیجا, جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا. بھائی اسلام کے اندر مصحب یعنی مرد رشتہ بھیجتے, مرد ہیں وہ عام طور سے, منع نہیں خواتین کے لیے, خواتین بھی رشتہ کہہ سکتی ہیں بھیج سکتی ہیں, لیکن مرد بھیجتا ہے رشتہ, خاتون کو عزت دیں. لیکن رسول خدا نے رشتہ نہیں بھیجا جناب خدیجہ کے, جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا. کیوں؟ تاکہ کوئی بھی رسول دشمن, رسالت دشمن, رسول خدا دشمن یہ نہ کہے کہ ارے محمد یتیم تھے, دولت دیکھ کے امیر خاتون کے لیے رشتہ بھیج دیا. یہ رسول جناب خدیجہ نے رسول خدا کی آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کے لیے رشتہ بھیجا, خود اپنی دولت کو قربان کیا. رسول خدا نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اپنی دولت دے دیجیے, اپنا پیسہ دے دیجیے. نہیں, جناب خدیجہ نے خود ساری اپنی دولت رسول اکرم پہ قربان کر دی, نچھاور کر دی, اسلام پہ قربان کر دی. اور پھر اللہ جب رسول خدا معراج پہ گئے کہ جنت میں, میں نے بعض بزرگ اساتید سے علماء سے سنا, فرماتے ہیں کہ جب جنت میں گئے کہا جبرائیل جب میں گیا تھا یہ جنت کے جو محل تھے ہمارے 14 کے ساتھ, یہ میرے محل کے ساتھ اس کا محل بنا تھا, موتی کا محل بنا ہوا جو نہ زمین پہ رکھا ہے نہ آسمان پہ سے لٹکا ہوا ہے بلکہ ہوا میں معلق. کہا یا رسول اللہ, اللہ نے یہ آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے محل بنایا کہ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی, اب اللہ نے ان کے لیے جنت میں یہ محل کی تعمیر کروا دی. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ یہ بس یہ انہی کو شرف حاصل ہے کہ ان کے داماد علی ابن ابی طالب, ان کے شوہر رسول خدا, ان کے داماد یعنی ان کے شوہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ان کی بیٹی فاطمۃ الزہرا, ان کے نواسے حسن حسین, اور ان کی بیٹی کی نسل سے 11 امام, یہ اللہ نے ان کو شرف دیا, ان کو اتنی عزت دی ان کی قربانیوں کی وجہ سے. وَاللہ بیبیاں تو اور بھی بہت تھی لیکن اللہ جانتا تھا. اور اللہ نے پھر کیوں ان بیبیوں کو اولاد نہیں دی؟ بہت سے علماء کہتے ہیں شاید اسی لیے کہ بہت سی بیبیوں کو بعض اوقات شاید حسد تھا جناب خدیجہ سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اولاد ہو تو پھر یہ لڑتے رہیں ساری زندگی جناب خدیجہ کی نسل سے, امام حسن حسین سے اور پھر آگے سادات سے, لڑتے ہی نہ رہیں, جنگیں ہی نہ ہوتی رہیں آپس میں. تو اللہ نے مصلحت یہی تھی کہ پھر اولاد نہ ہو اور بیویوں سے, تاکہ جناب فاطمۃ الزہرا کی نسل کو وہی عزت برقرار رہے. نہیں تو آج جناب سیدہ کا فدق میں جانا, فدق کا مطالبہ کرنا اور جناب امیر کا, وہ سارا لوگ جو ہیں پھر کہتے ہیں چلو دوسروں کی طرف رجوع کرو, رسول خدا کے اور بھی بیٹی بیٹیاں ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں. لوگوں کی مجبوری بنا دیا کہ وہ صرف جناب سیدہ کی طرف رجوع کریں, جناب امیر کی طرف جو ہیں رجوع کریں, انہیں کی طرف وہی ملجا ماوا بنے رہیں, اور باقی جو بیٹے بھی دیے ان کو اٹھا لیے تاکہ جناب فاطمہ زہرا کے کوئی میراث کے اندر شریک نہ ہو. جناب فاطمہ اکیلی میراث میں بھی کوئی ان کا شریک نہ ہو, وہ ساری رسول خدا کی میراث کی اکیلی وارث ہو, نہ ان کی گواہی آدھی ہوگی, نہ ان کی میراث آدھی ہوگی, اور نہ ہی ان کی عبادت ناقص ہوگی کیونکہ وہ بطول عذرا. تو اللہ نے جو جناب خدیجہ, پھر رسول خدا نے فرمایا, بس میں جانتا ہوں وقت تمام ہو رہا ہے آپ سوالات کریں گے, بس یہ آخری حدیث سن لیجیے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ چار بیویوں کو جو مقام اللہ نے دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا, چار بیویوں کا مقام سب سے زیادہ. آسیہ جو فرعون ملعون کی زوجہ تھی, حضرت مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ کی ماں تھی, خدیجہ بنت خویلد جو جناب رسول خدا کی پہلی زوجہ تھی خدیجہ بنت خویلد, اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام, کہ رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اور فرمایا کہ ان میں سے جو چوتھی ہے وہ ان چاروں میں بھی سب سے افضل ہے. تو یہ جناب فاطمہ زہرا کا مقام اور عظمت ہے, اور ان کی ماں ہیں خدیجہ جو ام ابیہا ہیں, جو بی بی اپنے بابا کی بھی ماں ہیں, ان کی بھی ماں خدیجۃ الکبریٰ.
جی
کوشچن سٹارٹ کر لیں. کل کے بھی بہت سے سوال رہتے ہیں کہ وہ بھی اگر پوچھنا چاہے تو پوچھ لیجیے, اور آج کے اگر آئے ہوں تو وہ بھی.
ماشاء اللہ قبلہ, آپ نے بہت ہی مفصل اور اچھے انداز میں بی بی خدیجہ کے بارے میں جو اس شارٹ ٹائم میں آپ نے انفارمیشن دی ہے, میں سمجھتا ہوں بہت ہی مفید ہے. اور ابھی بس یہی ایسی بات سے سوچ رہا تھا کہ افسوس کی یہ بات ہے کہ حضرت خدیجہ کے پاس کچھ نہ رہا جب وہ اس دنیا سے جا رہی تھیں, یعنی شہادت ہوئی ان کی, اور وہی پھر ظلم ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کہ ان کو بھی وراثت نہیں دی. یعنی کس طرح یہ ظلم منتقل ہوا ماں سے بیٹی میں, یعنی کس طرح یہ ظلم, یعنی خاندان قربانی دیتا کیا ہے.
بالکل.
اچھا قبلہ, کچھ سوال ہیں بحث خدیجہ کے حوالے سے, تو وہ پہلے ہم کلیئر کر لیں, پھر باقی جو کوشچنز ٹاپک کے ریلیٹڈ ہیں یعنی انبیاء اور قرآن سے, وہ بھی ہم کر لیں. ایک یہ کہ قبلہ, یہ بہت ہی مسلمانوں کے اندر کیوں اس طرح ڈفرنس آف اوپینینس ہے بی بی خدیجہ کے بارے میں, آپ نے بتا دیا ہے پروگرام کے اندر, لیکن تھوڑا سا مفصل ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت ساری روایتوں میں, یعنی موسٹلی ہمارے برادروں میں, یعنی اہل سنت کے کتابوں میں حضرت خدیجہ کے بارے میں اتنی ڈفرنس آف اوپینینس آتی ہے, کیوں کی ایج, ان کے بچے, اس میں کیا اصل مسئلہ ہے. اور حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہے, جو جتنے بھی رسول اللہ نے, جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی, ان کے ساتھ کیوں اس طرح کا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو آتا ہے, اصل مشکل کہاں تھی کہ یہ آیا.
اصل میں جب فتح مکہ ہوا نا, تو پھر بہت سے ایسے لوگ مسلمان ہو گئے کہ جو ساری زندگی رسول خدا کی مخالفتیں کرتے رہے تھے, اسلام کے خلاف جنگیں کرتے رہے تھے, اور انہوں نے مجبوراً کلمہ پڑھ لیا. اب جب انہوں نے کہا کہ جی ہم باہر سے تو نقصان پہنچا نہیں سکتے, تو اب ہم اندر آ جائیں. اگر آپ قرآن دیکھیں نا, تو بڑے واضح الفاظ میں سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے یہ نازل کی, یعنی غدیر خم کا واقعہ ہو گیا, تو اللہ نے سبحانہ وتعالی نے وہاں پہ, کیونکہ سورہ مائدہ سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے, اس کے بعد پھر سورہ نصر آیا, سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو سورہ مائدہ جو ہے وہ اس میں آیت آئی, ایھا الرسول بلغ ما انزل, وہ یعنی پھر اس کے بعد آخری جب اعلان غدیر ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی, آج جو کافر ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اب کافر مایوس ہو گئے تھے, لیکن منافق مایوس نہیں ہوئے تھے. منافق وہ کہ جنہوں نے پھر کلمے پڑھ لی فتح مکہ پہ, اور پھر کلمے پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا, جو ابو طالب اور جو علی اور جو خدیجہ اور جو خاندان اہل بیت, جو سارا رسول خدا کا, جن کے ہوتے ہوئے ہم نہ ہم محمد کو قتل کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہ ان کو ہم نقصان پہنچا سکے نہ مار سکے, اور وہ کامیاب ہو گئے, آج ان کے 100,000 سے زیادہ ماننے والے بن, ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کا تو نہیں, اب ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور پھر ان شخصیات کے خلاف کام شروع کر دیں گے جنہوں نے محمد کو ہم سے بچایا. پوری زندگی ابو سفیان مارنے کوشش کرتا رہا, مقابلہ کرتا رہا, لیکن جناب ابو طالب کی وجہ سے کہا کہ جب تک ابو طالب ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اور پھر جب انتقال ہوا تو اللہ نے فوراً حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں, ابو طالب اور خدیجہ نہیں رہے, آپ کے جو حفاظت کرنے والے جو آپ کے محسن تھے وہ چلے گئے دنیا سے دونوں. اب آپ تو ان لوگوں نے کیا کیا, بنو امیہ نے پورا کا پورا سب سے زیادہ جو اپنا غصہ نکالا, اور جو وہ پھر انہوں نے کیا کیا, جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے خلاف سارا کا سارا, اور جناب امیر کے خلاف سارا کا سارا, اہل بیت کے خلاف روایات گھڑ گھڑ کے. ابھی وہ یعنی یہ آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر, جب جناب رسول خدا ہجرت کر گئے تو اپنے بستر پہ جناب امیر کو سلا گئے, تو آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, لوگوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اللہ کی مرضات کی خاطر اپنے نفس کو دے دیتا ہے, اللہ جو ہے اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی مہربان ہے. تو یہ جناب امیر کے لیے آیت نازل ہوئی, ابھی تک برادران کی کتابوں میں موجود ہے نہیں. عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے آیت آئی ہے, معاویہ نے ایک آدمی کو پیسے دے کے کہا کہ بھئی یہ گھڑ دو روایت کے, رسول خدا نے کہا یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے آئی. بھئی وہ اس وقت بھی مسلمان نہیں تھا, وہ مدینے میں نہیں تھا, وہ یمن میں تھا, یعنی اس کے لیے یعنی قاتل امیر المؤمنین کے لیے کہہ دیا کہ یہ آیت آئی. تو یہ بہرحال بڑی بہت بڑی بڑی سازش ہوئی کہ بھئی حضرت علی کے خلاف جو ہے وہ, کہ بھئی نہیں حضرت علی جو خوبصورت نہیں تھے, ان کا خط چھوٹا تھا, ان کے بازو پتلے تھے, وہ ان کی آنکھوں کے گرد حلقے تھے, اور یعنی ایسی سی باتیں کہیں جو توہین آمیز, اور پھر ان کو باقاعدہ ممبروں سے چالیس سال یا ستر، بہرحال توہین جناب. تو یہ بنو امیہ نے پورا کا پورا کام کیا اور وہ اپنے پروپیگنڈے کے اندر کامیاب رہے کیونکہ بہت سے مسلمان پھر ان کے پیچھے چل پڑے.
یعنی ابھی بھی ہم مسلمان اس کی تاثیر کے اندر ابھی بھی ہیں ہم، یعنی کیونکہ
اثر بالکل ابھی تک اثر باقی ہے. وہ ابھی تک آپ دیکھ لیں ایسی ایسی چیزیں باقی ہیں کتابوں کے اندر کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ معاویہ نے پیسے دے کے لوگوں سے گھڑوائی تھی رضی اللہ علیہ السلام کے خلاف روایات، وہ ابھی تک کتابوں سے نکال ہی نہیں سکے لوگ، اور وہ ابھی تک دھوکہ کھائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں نہیں نہیں یہ کہی ہوگی فلاں صحابی نے، ان کو پیسے دے کے کھلوائی گئی.
افسوس کی بات ہے قبلہ کہ آج کے زمانے میں بھی ہم مسلمانوں میں علم کی کمی ہے اس لحاظ سے کہ ہم جب اب ساری ٹیکنالوجی سب کچھ ہمارے پاس ہے اس وقت، کہ اب مشکل نہیں ہے کہ جو بھی کتابیں ہم اپنے سامنے لا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، چیک ہو سکتا ہے، لیکن آج بھی غفلت کے اندر بہت سارے ہمیں سے مسلمان ہیں. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس غفلت سے نکالے اور حقیقت کے ملے. ابلے ایک اور سوال یہ ہے کہ بی بی، آپ نے بتایا کہ بی بی کو پہلے سے معلوم تھا رسول اللہ کے بارے میں، یعنی ان کے اندر وہ معرفت پہلے سے تھی، یعنی جو آپ کی باتوں سے پتہ لگا کہ آپ نے جو بھی کانورسیشن کی اور جو درس دیا اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ بی بی یہ کا جو خاندان تھا وہ خود یعنی وہ ایجوکیٹڈ خاندان تھا، یعنی اور ایک ایجوکیٹڈ کے ساتھ یعنی بزنس والا ویلتھی خاندان تھا جو تہذیب کے ساتھ اور ایک کلچر کے ساتھ اور ایک یعنی ایک انفلوئنشل خاندان تھا، ایلائٹس تھے اس زمانے کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو جب یہ سارا انفارمیشن تھی تو ان کے خاندان کیا وہ مسلمان تھی یا وہ یہودیوں میں سے تھی، کیونکہ یہ بھی بات کی جاتی ہے، یہ آپ نے ایڈریس نہیں کی، تو اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ یا وہ دین حنیف میں سے تھی.
دین حنیف میں سے، کیونکہ جناب خدیجہ کا رسول خدا سے شجرہ مل جاتا ہے چار نسلوں پہ، ان کے والد کے جو دادا تھے اور رسول خدا کے جو پردادا تھے یعنی وہ پھر آگے بھائی ہیں، یعنی ان کا شجرہ جو ہے وہ پیچھے ایک ہی ہے، وہ ایک ہی خاندان سے رسول خدا کے خاندان تھے. اور ان لوگوں کو بشارت تھی جیسے جناب عبد المطلب کو بشارت تھی، انہوں نے نام محمد کیسے رکھا؟ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ نے نام محمد رکھا ہے، عربی کا لفظ ہے، آج تک کسی کا نام نہیں رکھا گیا، کسی کا نام ہے ہی نہیں تو آپ نے یہ نام کیسے رکھ دیا؟ تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا، مورخین کے لکھتے ہیں مسلمان اور اورینٹلسٹ جتنے بھی ہیں مستشرقین، انہوں نے یہ لکھا کہ جناب عبد المطلب نے یہ فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے اس پوتے کا دنیا کے اندر نام بہت زیادہ ہوگا، محمد یعنی جس کی حمد بہت، جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے، تو کہا میرے اس پوتے کا نام دنیا میں بہت زیادہ ہوگا، یہ نام بہت عام ہوگا، آج کسی کا نہیں ہے لیکن آئندہ بہت زیادہ ہوگا. تو جناب عبد المطلب بتا رہے ہیں انہیں بشارت ہے، جناب ابو طالب بتا رہے ہیں، حتیٰ یہ تو چلیں یہ تو خاندان والے تھے. جب آپ پہلی دفعہ شام گئے تو وہاں پہ جب راستے میں جو عیسائیوں کا مرکز تھا انہوں کے ان کے پادریوں نے رسول خدا کو آتے دیکھا، تو جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا. کہا اس کی حفاظت کریں، ہم نے ابھی بھی دیکھا جب یہ اتر رہے تھے درختوں نے سارے کے سارے درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے اور جہاں سے گزرتے تھے پتھر اچھلنے لگتے تھے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ لگتا ہے وہ جو بائبل میں حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی آخری جو نبی آئیں گے یہ. وہ کہا کہ ہاں، تو کہا کہ ان کو بچائیں مشرکین سے. اور تو خود سیمیول یا یعنی یہ خود یہودی جو تھا وہ آیا مکے میں سوال کرتا ہوا، یہ جو بشارات عہدین کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں رسول خدا کی بشارتیں تھیں وہ ساری کی ساری یعنی یہودی عیسائی تک جانتے تھے اور آپ کے خاندان والے بھی جانتے تھے اور جناب خدیجہ بھی جانتی تھیں، تو یہ سب کو پتا تھا، اتنی بشارتیں دی گئی تھیں کہ آخری نبی آنے. حضرت عبداللہ یعنی یہاں تک کہتے ہیں کہ بھی یعنی بہت خوبصورت تھے کہ مکے کی ساری خواتین ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، ان کو بشارت تھی جناب آمنہ سے، جب شادی ہو گئی تو پھر کہا ایک خاتون سے کہ اب آپ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی بھی ان سے کہا نہیں، وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی نظر آنے لگا، یعنی جس نور کی وجہ سے سب شادی کرنا چاہتی تھی اب وہ نور آمنہ کی پیشانی پہ نظر آنے لگا، یعنی وہ مکے والے بھی جو تعصب نہیں رکھتے تھے وہ جانتے تھے یہ عام ماں باپ نہیں ہے. بہت سے مسلمان کہتے تھے ماذا اللہ کہ وہ کافر تھے، اسلام سے پہلے مر گئے، وہ کافر تو دونوں، ان کی خبریں کیوں نہ توڑ دی جاتی، توڑی صحیح توڑ سفر لگے تھے، یعنی خبریں توڑ دی جناب آمنہ جناب عبداللہ کی کہ بھی یہ کافر ہیں رسول خدا، انہیں بشارت تھی. یعنی آج یعنی یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ بہتر ہے بہت سے مسلمانوں سے کہ جو رسول خدا کے ماں باپ کو کافر کہہ رہے ہیں اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو یعنی وہ عام لوگ نہیں تھے، انہیں بشارتیں تھیں ان کے کہ اب وہ ابرہا جناب عبد المطلب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان کی پیشانی پہ خاص نور ہے، یہ ایک عام آدمی نہیں ہے. اور اسی سال رسول خدا کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل کے اندر، یار دنیا بھر کو تو سمجھ میں آ رہا ہے. خود جناب علامہ امینی نے روایت لکھی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جب آئیں جناب رسول خدا کی ولادت کے بعد, تو جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب, میں آپ کو بشارت دیتی ہوں آپ کے مرحوم بھائی کے ہاں بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوا عبداللہ کے ہاں, بہت خوبصورت, تمام آلائشوں سے پاک ایک بچہ جس کے اندر وہ ناف پوریدہ بالکل پاک و پاکیزہ بچہ, جیسے ہم بچے ہوتے ہیں ویسا نہیں, بہت خوبصورت بچہ. تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا ہے فاطمہ بنت اسد, میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جو آج سے 30 برس بعد پیدا ہوگا, جس کے اندر کی تمام خوبیاں ہوں گی جو میرے بھتیجے کے اندر ہیں سوائے نبوت کے. تو یہ بشارتیں تو تھیں, تبھی تو یہ عام لوگوں کے ماں باپ تو نہیں تھے, رسول خدا کائنات کے رسول کے ماں باپ ہیں, امیر کائنات کے امیر کے ماں باپ ہیں, تو یہ عام ہستیاں نہیں تھیں, یہ عام لوگ نہیں. جناب خدیجہ بھی جناب خاتون جنت کی ماں ہے, اور خود فرماتی ہیں جب ولاد جناب پوچھا گیا, جو دائی ہیں رسول خدا جناب آمنہ کی کنیز تھی حضرت ام ایمن, تو انہوں نے کہا کہ میں رسول خدا کی بھی ولادت گواہ ہوں, میں فاطمہ کی بھی, اور جناب امیر کی نہیں تھی کیونکہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی, اور جناب حسن حسین علیہ السلام کا سب کی ولادت ایک ایسی تھی پاک و پاکیزہ. تو جناب فاطمہ سلام علیہ کی ولادت کے وقت جناب مریم اور جناب آسیہ کا جناب حوا کا آنا جناب خدیجہ کی خدمت کے اندر, ان کو بشارت دینا بتانا کہ آپ ایک عام نہیں بلکہ بہت ہماری بھی جو ملکہ ہیں اس کی ماں بن رہی.
بہت بہت شکریہ, ٹائم بھی اب ختم ہو گیا ہے, آپ نے بہت ہی انلائٹمنٹ کر دیا ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں مسلمان امت کے اندر, ہم مسلمانوں کے اندر بی بی خدیجہ کے بارے میں, حضرت ابو طالب کے بارے میں, اس طرح کی چیزیں. اب یہ اس زمانے میں یہ گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح سے واضح ہو جائے کہ حقیقت والے اسلام کیا ہے. اور جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں, آپ نے حضرت ابراہیم کا بتایا کہ خانہ کعبہ بنائی, یعنی بنیاد وہیں سے رکھ دی گئی تھی قبلہ, کہ وہیں سے بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ اس خانہ کعبہ کے اندر ایک شخص بھی ایسا آئے گا کہ جو اس میں پیدا بھی ہوگا. تو یہ ساری بنیادیں, یعنی ایک سسٹم اللہ نے بنا کے بھیجا تھا کہ اللہ کو پتا کہ کیا کرنا ہے, کس طرح اس کی حکمت چلنی ہے.
مشک
بہت بہت شکریہ قبلہ, پھر دوبارہ ان شاء اللہ اسی ٹائم کو آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ دوبارہ ایک اور لیسن کو سنیں. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ. ناظرین سامعین کرام, جیسے آپ نے سنا آج حضرت خدیجہ علیہ السلام کے بارے میں, اور کس طرح قبلہ نے بہت ہی اچھے انداز میں مسکنسیپٹس بھی جو ہمارے اندر ہوتے ہیں, بلکہ ہمارے شیعہ کمیونٹیز کے اندر بھی ہیں, کہ حضرت خدیجہ شاید 25 سال کی تھی یا 2-3 بار شادی کی ہوئی تھی, یہ سب کلیئر ہو گئی ہیں, کیونکہ یہ لاجیکل باتیں نہیں, نہ ریشنل باتیں. اگر کوئی سوچے تفکر کرے تو جس طرح ہم نے آپ کے سامنے انبیاء قرآن کے قصے بتائے, تو ادھر سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آج جو ہم نے پروگرام کیا کہ کس طرح وہ بنیادیں خدا نے خود سیٹ کی ہیں, وہاں سے جو سیٹ ہوئی ہیں اور یہاں پہ چل کے آ رہی ہیں, ان کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. ایسے نہیں کہ خدا ہمارا یہ حکمت ہے, خدا حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے, اور الحمدللہ آج ہمیں بہت واضح طور پہ انفارمیشن ملی.